یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، بارء الخلائق اجمعین، خالق السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنة الدائم الابدی على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقرآن مجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات علی محمد۔ پروردگار عالم نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائیں، اس میں سے عظیم ترین نعمت جو پروردگار نے عطا فرمائی ہے وہ ہے ہدایت۔ اس لیے کہ اگر انسان کسی منزل تک پہنچنا چاہے اور اسے تاریخ راستے پر چھوڑ دیا جائے تو اس کا منزل تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے انسان کو ہدایت کے ذریعے، کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، بھیجا، کتابوں کو اور صحیفوں کو نازل فرمایا، اور یہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے پروردگار عالم نے اپنے اولیاء خاص یعنی آئمہ اطہار کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا تاکہ ہدایت کا سلسلہ، رہنمائی کا سلسلہ، قیادت اور سیادت کا سلسلہ جاری اور ساری رہے، اور قیامت تک آنے والی کوئی بھی قوم، کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ نہ کر سکے کہ میرے لیے ہدایت کے اسباب اور وسائل موجود نہ تھے۔ پروردگار عالم نے انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے ہدایت کو وسیلہ قرار دیا تاکہ اس کے ذریعے انسان پہنچ سکے پروردگار کی خوشنودی تک، پروردگار کی رضا اور رضایت تک۔ کل آپ کے سامنے جن آیات کا مختصر ترجمہ اور اس کے بارے میں ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ آیات تھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے یہودیوں کے، اگر تم یہ گمان کرتے ہو تم کہ اللہ کے دوست ہو، اللہ کے ولی ہو، اور تمہارے علاوہ اللہ کا کوئی اور ولی نہیں ہے، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچا سمجھتے ہو اپنے آپ کو. ولا يتمنونه ابدا، پروردگار فرماتا ہے کہ یہ افراد کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس کی آرزو نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو چیزیں انہوں نے اپنے آخرت کے لیے بھیجی ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس کے ذریعے اپنی اخروی سعادت کا سامان فراہم کر سکے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کے ظلم کو پہچانتا ہے. یعنی جو انحراف انسان کرتا ہے، یہاں پہ یہودیوں کی نسبت ہے، عمومیت سب کے لیے ہے، کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، انحراف کرتا ہے، پروردگار اس کا علم رکھتا ہے. اور جیسے کل بھی عرض کیا کہ انسان جو ڈرتا ہے موت کی طرف جانے سے اور اس کی آرزو نہیں کرتا ہے، ایک وجہ اس کے اعمال ہوتے ہیں، اور اعمال خود دو طرح کے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے. ایک اعمال وہ ہیں کہ جو گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، کہ جس پہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر یہ اس وجہ سے میں مؤاخذہ کیا جاؤں گا، عذاب کیا جاؤں گا. دوسرے اعمال اس کی نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں خود دو حصے کی ہیں. ایک وہ نیکیاں ہیں کہ جو پروردگار کے بارگاہ میں قبولیت کے شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ، لیکن ایک وہ نیکیاں ہیں کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل نہ کر پائیں گی، وہ اس وجہ سے کہ ہم نے نیکیاں تو انجام دیں لیکن اس طرح سے انجام دیں کہ وہ پروردگار کے معیار پر نہ پہنچ سکیں. دوسری وجہ جو انسان موت سے ڈرتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے اور آخرت کو کچھ نہیں جانتا ہے. اور اس میں خود کیٹیگریز ہیں. ایک وہ انسان ہے کہ جو اصلاً قیامت پر، اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے، اور ایک وہ انسان ہے کہ نہیں، جو قیامت پر اور اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے عمل سے اور اپنے وجود سے اندر اس کو یقین نہیں ہوتا ہے، جس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی. اس کے بعد ارشاد رب العزت ہے سورہ جمعہ کی 8ویں آیت میں، قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہ کہہ دو کہ جس موت سے تم فرار حاصل کرنا چاہتے ہو. یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے تفسیر، کہ یہ ظاہری خطاب یہودیوں کے لیے ہے، ان کی طرف اشارہ ہے، لیکن عمومیت سب کے لیے ہے. یعنی بالکل اسی طرح سے ہے کہ انسان بعض اوقات کہنا چاہتا ہے سامنے والے کو لیکن کہتا ہے کسی اور کو. اب کیونکہ میں بیٹھتا ہوں، وہ ہمارے جو ازدواجی تعلقات، مسائل، اختلافات، گھریلو مسائل آتے ہیں فیملی ریکنسلیشن کمیٹی کے اندر، تو مثالیں یہ بعض دفعہ اسی کے ذہن میں آتی ہیں. ہم بعض دفعہ مثالیں دیتے ہیں کہ بیٹی کو کہے کہ بہو کو سنا رہے ہوتے ہیں. البتہ یہ رسمیں پرانی تھیں، اب ڈائریکٹ سناتے ہیں بہو کو، ٹھیک ہے نا. بیٹی اور ماں سے ناراض ہو جائے گی کہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں. تو پہلی ذرا مہذبانہ طریقے تھے، اب یہ طریقے زائل ہوتے چلے گئے ہیں کہ وہ اب. تو یہاں پر پروردگار بیان تو کر رہا ہے یہودیوں کے واقعے کو، لیکن بتلا رہا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، میں نے تمہاری طرف نبی کو بھیجا ہے، ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا ہے، اس کے ساتھ شریعت کو بھیجا ہے، اس کے ساتھ اصولوں کو بھیجا ہے، اس کے ساتھ اقدار کو میں نے تمہارے لیے بھیجا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان یہودیوں کی طرح بے عمل، بے ایمان رہ جاؤ، اور صرف گدھوں کی طرح کتاب کو لادھے پھرو اور تمہاری روح پر، تمہاری عقل پر، تمہارے وجود پر کسی طرح کا وہ اثر انداز نہ ہو اور تم اسی انحطاط میں، انہی پستیوں میں پڑے رہو۔ اب اگر موت کی بات ہے تو موت ہر ولی کو پسند ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب حقیقی پروردگار کی ذات ہے، اس کا معشوق حقیقی پروردگار کی ذات ہے۔ اگر میں واقعاً پروردگار سے محبت کرتا ہوں، پروردگار سے عشق کرتا ہوں، تو میں پروردگار سے ملاقات کے لیے جتنے پردے ہیں اسے چاک کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ لیکن جب میں اپنے اندر یہ دیکھتا ہوں کہ مجھ میں یہ آرزو ہی پیدا نہیں ہوتی ہے، میں تو کہتا ہوں یہ اگر پردہ پڑا ہوا ہے تو پڑے رہن دو، 50 سال نہیں 500 سال تک پڑے رہن دو، میں اس دنیا میں رہوں، میری تو یہ آرزو ہوتی ہے۔ جبکہ ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور منافق کے لیے یہ آزادی کی جگہ ہے، اور اس کے لیے قید خانہ موت کے بعد ہوگا۔ میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میرے مولا نے یہ فرمایا ہے، لیکن جب میں اپنی کیفیت کو خود دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو کس جگہ دیکھتا ہوں، مومنوں کے زمرے میں دیکھتا ہوں یا منافقوں کے اس میں؟ یعنی میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے قید خانہ ہے یا مرنے کے بعد میرے لیے قید خانہ ہوگا، کیونکہ میرے اعمال یہاں پر صحیح اور سالم نہیں ہیں، تو میں بعد کی زندگی کو قید خانہ سمجھتا ہوں، اور حقیقت بھی وہی ہے، کیونکہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہے، میرے ایمان کی یقین کی کیفیت اس قابل نہیں ہے، تو میں اس یہاں پر آزاد سمجھتا ہوں۔ تو پھر میں اپنے آپ کو مومن کس نام کو کہہ رہا ہوں؟ پھر تو ایسا ہی ہے کہ انسان اپنے اوپر ایک تمغہ لگا لے، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ وہ پہلے زیادہ ہوتا تھا یہ سکولوں کے اندر خاص طور کے اوپر، ابھی پتہ نہیں کم ہو گیا چیزیں، جیسے وہ 7 سپٹمبر آتا تھا، یوم فضائے پاکستان، تو بچوں کو جو ہے وہ فوجیوں کے لباس پہنا لینا، یہ کر لینا، تو فوجی تو نہیں بن جاتا لباس پہننے سے، تو صرف لباس پہن لینے سے، لباس اوڑھ لینے سے انسان مومن نہیں بنتا ہے، بلکہ مومن ایمان ان مجموعے صفات کا نام ہے کہ اگر انسان اس صفات کا حامل ہوگا تو مومن ہوگا۔ خالی دعووں سے کہ جو میں اور آپ کرتے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں ایمان کے اس منزل پر ہم ہیں کہ ہم نے ایک بنیادی ایمان کی جو ضروریات تھی اس کو پورا کیا، کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور ان چیزوں پر ایمان لانا ہے کہ جو رسول لے کر آئے ہیں۔ تو ہم نے اس کی بنیادی چیز کو قبول کیا کہ ہم قرآن مجید کو بھی قبول کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کو بھی قبول کرتے ہیں، یہ بنیادی جسے کہتے ہیں کہ ایک نرسری تو ہم نے پاس کر لی، لیکن ساری زندگی اس طرح نرسری تو نہیں پڑھتا رہتا ہے، بلکہ نرسری کے بعد پرائمری میں جاتا ہے، سیکنڈری میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، یعنی اپنے علمی معیار کو بلند کرتا جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنے علمی معیار کو اتنا ہی رکھتے ہیں جتنا بچپن میں ہمارے والدین نے یا اسکول میں تھوڑا بہت سیکھ لیا ہم نے۔ اس کی مثال میں خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ضرور دیتا ہوں، وہ ہماری مثال یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بچے چھوٹے، ہمارے 4-5 سال 6 سال 7 سال کے بچے جاتے ہیں، مکتب جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے جاتے ہیں، یا کوئی گھر میں آتا ہے پڑھانے کے لیے، بچے نے چھوٹے چھوٹے سورے حفظ کر لیے، وہ آ کر سناتا ہے، کبھی میں نے سورہ توحید کر لیا، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ کوثر، سورہ قدر۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے دوسرے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، جب بھی کوئی آتا ہے گھر پہ سناتے ہیں، بھی صلاحیت ہے بچے نے ماشاءاللہ کیا ہے، لیکن یہ بچہ کہ جو 5 سال کی عمر میں جس نے 5 سورہ یاد کیے ہیں، اس کی عمر جب 50 سال ہو جاتی ہے تو بھی اسے یہ 5 ہی سورہ یاد ہوتے ہیں. یہ 50 سال کی عمر پہنچنے کے بعد بھی سوائے تلاوت قرآن کے کچھ نہیں کر رہا ہوتا. جو اس نے 5 سال کی عمر میں کی ہوتی تلاوت قرآن، 50 سال کی عمر میں وہی تلاوت قرآن کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ تلاوت قرآن سے ترجمے تک نہیں پہنچا، ترجمے سے اس کے معنی اور مفاہیم تک نہیں پہنچا، اس کے معنی اور مفاہیم سے اس کے تفسیر تک نہیں پہنچا، اس کے تفسیر کے پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے تک نہیں پہنچا، دوسرے سے تیسرے مرحلے تک نہیں پہنچا ہے. ہم دنیاوی تعلیم کے لیے تو اگر کوئی بچہ 5 سال کی عمر میں نرسری میں ہے تو کہیں گے بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہی بچہ اگر 15 سال کی عمر میں بھی نرسری میں ہوگا تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ پھوڑ ہے، بیوقوف ہے، پیچھے ہے اپنی عمر سے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ایب نارمل کہیں گے اس کو. لیکن جب دنیا کی باتیں آتی ہیں تو یہ انسان ہمیں ایب نارمل نظر آتا ہے، لیکن جب دین کی باتیں نظر آتی ہیں تو یہ انسان ہمیں بڑا نارمل نظر آتا ہے. ہمارے وہی تھوڑا بہت علم، کیونکہ اس وقت ہم مجبور تھے اپنے ماں باپ کی باتیں سننے کے لیے، جو مولوی صاحب آ گئے وہ ہم نے سن لیا، پڑھ لیا، وہ ذہن میں کچھ باتیں رہ گئیں، کچھ ہی رہتی ہیں، باقی تو انسان بھول جاتا ہے، کچھ رہتی ہیں. وہ کچھ باتیں جو رہ گئیں اسی کو ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اس میں ترقی کے مرحلہ بڑا کم ہوتا ہے، ہماری کوششیں اس کے لیے کم ہوتی ہیں، تگدو بہت کم ہوتی ہے، بہت محدود ہوتی ہے، اور اتنی محدود ہوتی ہے کہ اس کے اندر تسلسل نہیں ہوتا. جب تسلسل نہیں ہوگا تو وہ چیزیں زائل ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. جیسے پہلے ہی میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر آدمی محنت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جیسے آپ نے یہ بچوں کو میدان میں ریس لگاتے ہوئے دیکھا ہے، ایک بچہ ریس لگا رہا ہے 100 میٹر کی، پہلے 60 میٹر، 70 میٹر، 80 میٹر خوب تیز بھاگا، اب کہا اب تو میں نے بھاگ لیا، اب آہستہ ہو جاؤں، ریس ہار جائے گا. وہ کہے بھائی میں 80 میٹر تک تو فرسٹ تھا. کہا 80 میٹر پہ تمہارا ہدف مکمل نہیں ہوا، تمہارا ہدف تھا 100 میٹر مکمل کرنا، تم یہیں پر ٹھہر گئے، یہیں تم تھک گئے، یہیں تم رک گئے، تو تم ہار گئے، تم ختم ہو گئے، تمہاری وہ 80 میٹر کی محنت ضائع ہو گئی، 90 میٹر کی محنت ضائع ہو گئی. اس بار کو، اس محنت کو پورے راستے تسلسل کے ساتھ لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ہمیں آگے لے کر بڑھنا ہے تو ہم کامیاب ہوں گے. اسی آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ پروردگارا کہ میرا جو خاتمہ فرما، جب مجھے موت آئے تو عافیت کے ساتھ موت آئے، ایمان پر موت آئے. ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی میں محنت کرتا ہوں، عبادت کی ہوں، نماز پڑھی ہو، عزاداری کی ہو، قرآن کی تلاوت کی ہو، نیکیاں کی ہوں، لیکن آخر میں آ کر کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے میں کفران نعمت کر دوں اور میری پوری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے. اس لیے دعا بڑی اہم ہے ہمارے لیے، سب کے لیے، سب انسانوں کے لیے، تاکہ ایسا نہیں ہو کہ ہماری محنت ضائع ہو جائے. اور یہ ہوتا ہے بعض افعال، کیونکہ پروردگار مومنوں سے امتحان لیتا ہے، تکلیف میں، بیماری میں ڈالتا ہے. وہ بیماری بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، آپ نے خود دیکھی ہوگی کہ لوگ 6-6 مہینے، سال سال بھر، 2-2 سال جو ہے بستر علالت پر ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں دوسروں کی. بعض دفعہ ایسے افراد پروردگار سے شاکی ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک تکلیف ہے، لیکن یہ ایمان یہاں پہ امتحان ہے اس کا. ایک صلوات پڑھے محمد والے ہمن. میں بھی بولتا ہوں بولتا ہوں بولتا ہوں، پھر خیال آتا ہے بھائی پانی نہیں ملنے والا ہے، رمضان کا مہینہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے ہمن. کیا چیز؟ نہیں نہیں بالکل ہے. اگر انسان کا یقین، وہی میں نے کل بھی اگر آپ کو سامنے مثال دی کہ میرا اور آپ کا یقین پروردگار پر یا قیامت پر جزا و سزا پر کس طرح کا ہے. وہ جو بچے والی میں نے مثال دی کہ بچہ آ کر کہے گا فلاں آدمی انعام دے رہا ہے تو ہم احتمال کی شکل میں چلے جائیں گے. ایک دفعہ ہماری کیفیت اس طرح کی بالکل ڈگمگا رہی ہے, ہمیں پروردگار پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ یہ ہمیں ابھی آج اگر ہم پڑھ رہے ہیں سب یہاں بیٹھے ہیں صحیح سالم, اگر کسی سے بھی سوال کیا جائے کہ پروردگار جو بیماری دیتا ہے کیوں دیتا ہے, آپ کہیں گے یہ امتحان کا حصہ ہے. لیکن جب یہ بیماری مجھ پر آئے گی تو علم تو ہے مجھے, علم تو ہے, لیکن یہ کس وقت ثابت ہوگا کہ یہ علم میرا یقین کی کیفیت میں تبدیل ہوا ہے کہ نہیں, کہ جب مجھ پر وہ امتحان پڑے گا تو میں اس وقت کیا کہتا ہوں پروردگار سے, دعا کرتا ہوں یا شکایت کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں یا شکایت کرتا ہوں, کفران نعمت کرتا ہوں یا شکران نعمت کرتا ہوں, پروردگار سے یہ کہتا ہوں کہ پروردگار تو یہ تکلیف دے رہا ہے ٹھیک ہے میں برداشت کر رہا ہوں لیکن اس کے بدلے تجھ سے جنت میں بلند مقام لوں گا, یہ کہتا ہوں کہ پروردگار تو نے کتنا ظلم کیا میرے اوپر, میں نے تو اتنی نیکیاں کی تھیں اور آخر میں میرے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا. یہ واقعاً ایک امتحان ہے اور اس کے لیے دعائیں انسان کو زندگی بھر کرتی رہنے چاہیے کہ یہ اس میں توفیقات الہی شامل ہیں, لیکن اس کی ایمانیات کا اپنا حصہ ہے کہ انسان اس وقت موجود جب ہے, جب انسان علم حاصل کر سکتا ہے معرفت حاصل کر سکتا ہے تو وہ ایمان کے مرحلے کو کس طرح سے طے کرتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون, کہ کہہ دو کہ جس موت سے تم فرار کر رہے ہو, فانہ ملاقیکم, یاد رکھو جس موت سے تم فرار کر رہے ہو بھاگ رہے ہو, فانہ ملاقیکم, کہ وہ تم سے آ کر ملے گی, تم سے ملاقات کرے گی. تم فرار کرو گے تو کیا ہو گیا, وہ تو آ کر مل لے گی, وہ آ کے تم سے ملاقات کرے گی. اب تم چاہے زمینوں کے جسے کہتے ہیں تہہ کے نیچے جا کر چھپ جاؤ, آسمانوں کی بلندیوں پہ چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, صحرا میں جاؤ, موت تمہارا سراغ کر لے گی. اگر تم موت پر نہیں جاؤ گے موت کی طرف تو موت تمہارے پیچھے آئے گی. الموت الموت ولا بد من الموت, کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الموت الموت, جان لو, ہوشیار ہو جاؤ کہ موت آنی ہے, موت آنی ہے. ولا بد من الموت, کہ انسان ناچار ہے کہ موت آئے گی. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے کافر و مشرک و ملحد بھی نہیں جھٹلا سکتا ہے, نہیں جھٹلا سکتا ہے, کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ مجھ جیسا دوسرا کافر مشرک بھی کل تک زندہ تھا آج مر گیا, بیمار ہو کر مر گیا, ایکسیڈنٹ سے مر گیا, طوفان میں مر گیا, زلزلے میں مر گیا, نہیں معلوم کن کن چیزوں مر گیا. تو موت ایسی حقیقت ہے کہ جو انسان کو بیدار بھی کر سکتی ہے لیکن اس پہ تفکر اور تعقل اور تدبر کی ضرورت ہے. تو پروردگار یہ فرماتا ہے کہ تم اگر موت سے فرار بھی کر رہے ہو لیکن موت تمہارے پاس آنی ہے, تو تم نے جو چیزیں آگے اپنے لیے بھیجی ہیں یا بھیج رہے ہو اس کو خیال کرو کہ وہ تمہیں کل کام آئے گی کہ نہیں. ان خیر الزاد التقوی, کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بہترین رہ توشہ سفر کیا ہے, تقوی الہی ہے. یعنی انسان کو جب موت کی طرف بڑھنا ہی ہے, موت کی طرف جانا ہی ہے, موت کو گلے لگانا ہی ہے, اور اگر وہ خود بھی گلے نہ لگانا چاہے تو موت اس کو گلے لگائے گی, جب موت آنی ہی ہے تو پھر اپنے رہ توشے کو باندھ لے, سنبھال لے, اور تقوی سے بہتر کوئی زاد سفر نہیں ہے کہ جو اسے اس دنیا میں کام آنے والا ہے. حدیث میں ہے کہ وہ مال جو انسان نے اس دنیا میں خرچ کر لیا وہ ضائع ہے, لیکن جو پروردگار کی خدمت میں پیش کر دیا, اس دنیا میں بھیج دیا, وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اس لیے کہ وہ اللہ کو دے دیا، جو اللہ کو چیز دے دی، جو اللہ کے خاطر انجام دے دی، کیونکہ اللہ کبھی فنا نہیں ہے، اللہ کو کبھی زوال نہیں ہے اللہ کو، تو جو چیز اللہ کے ساتھ منسوب ہو جائے، منسلک ہو جائے، اسے کبھی زوال نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی ذات کو بھی اللہ میں فنا کر دے، یعنی اب میری مرضی نہ ہو، اللہ کی مرضی سے میں بولوں، ارضا اللہ کی مرضی سے خاموش ہوں، اللہ کی مرضی سے اٹھوں، اللہ کی مرضی سے بیٹھوں، اللہ کی مرضی سے اپنے تمام افعال اور اعمال و ارکان کو انجام دوں، تو پھر مجھے کبھی موت نہیں آنی ہے، کبھی موت نہیں آنی ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو ضم کر دیا اللہ کی ذات میں۔ اب میں کچھ نہیں ہوں، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ پھر میری آنکھیں میری نہیں ہیں، عین اللہ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں۔ میرا ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہے۔ میری زبان میری زبان نہیں ہے، اللہ کی زبان ہے، لسان اللہ ہے۔ اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کے لیے خطابات ہمیں ملتے ہیں، ید اللہ، لسان اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ایک بندہ خدا ہوتے ہوئے بھی، ایک اللہ کا عبد ہوتے ہوئے بھی، اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں اپنے مالک کے حق میں۔ زندہ ہیں لیکن اپنے لیے نہیں، اپنے پروردگار کے لیے۔ مرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے پروردگار کے لیے۔ وہ واقعہ جو مرحب کا ہے سب کو معلوم ہے، اس کے سینے پہ سوٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے لیے نہیں مارنا چاہ رہے، پروردگار کے لیے مارنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی اس غضب ناک حالت میں، جو جنگ کی حالت ہوتی ہے، سب سے زیادہ انسان کو تیش آیا ہوا ہوتا ہے، علی کا غضب اس کے ہاتھ میں ہے، ان کا غیظ و غضب، وہ اس کے پیچھے نہیں چل رہے بلکہ مولا کے ہاتھ میں ہے۔ کہ اشد علی الکفار رحما بینہم، مصداق قرآنی آیت ہیں، یہ کفار کے سامنے شدید ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اولیاء خدا کی صفات ہوتی ہیں رحما بینہم، اور آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب میں پھر اپنے آپ کو اور اپنے اطراف میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی کیفیت نظر کم نظر آتی ہے۔ جب دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو ہم تھوڑے پیچھے اڑ جاتے ہیں، اور آپس میں دس بے گریباں ہوتے، دس بے گریباں ہوتے۔ میں بہت سارے مصادیق نہیں دوں گا، آپ کو مجھ سے زیادہ مصادیق معلوم ہوں گے، چاہے محلے کی باتیں ہوں، چاہے انجمنوں کی باتیں ہوں، چاہے ٹرسٹیوں کی باتیں ہوں، چاہے تنظیموں کی باتیں ہوں، چاہے کسی بھی اداروں کی باتیں ہوں، آپس میں دس بے گریباں ہیں اور دشمن کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہوا ہے، اور یہی خطرات کے سائے ہم پر موجود ہیں، ہم پر موجود ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہیں سے اٹھ اٹھ کے لوگ جا رہے ہیں سیریا میں لڑنے کے لیے، یہیں سے فوجیں بھیجی جا رہی ہیں، سیریا جا کے لڑو، وہی افراد پھر جو ہے عراق میں بھی پہنچ رہے ہیں۔ تو گڑھ یہی ہے، اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کریں کہ جس طرح سے موصل میں، تکریت میں مساجد اور امام بارگاہوں کو بم سے اڑا دیا گیا، لوگوں کو ذبح کر دیا گیا، ہم انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا ٹریلر ہم پارا چنار اور گلگت اور سکردو اور ان راستوں میں ہم دیکھ چکے ہیں، ہم ان ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں جس سے وہ سروں کو جدا کر کے وہ اس سے فٹ بال کھیلتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی آرام سے بیٹھے ہیں۔ اگر ہمیں لڑنے کے لیے کہیں گے تو آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ رحما بینہم کا مصداق کہاں گیا مجھے نہیں معلوم ہے، رحما بینہم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری رائے ختم ہو جائے، آپ کی رائے ختم ہو جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی آپ کی رائے کے ساتھ ہم بیٹھ سکیں اور اس دشمن کا مقابلہ کریں کہ جو ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے اور جس کے خطرات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک تو اندرونی دشمن ہے منافقین کی شکل میں، جاہلوں کی، غافلوں کی شکل میں جو انحرافات لے کر آتے ہیں، بدعتیں لے کر آتے ہیں، دین کا رخ تبدیل کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو سر قلم کر رہے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، یہودی کون ہے، عیسائی ہندو کون ہے، نہیں دیکھ رہے، مارے جا رہے ہیں، جو ان کو مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا چھوڑ دیں گے، مار دیں گے اسے۔ یہاں تک کہ اتنے خطرناک کہ خانہ کعبہ کے انہدام کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم آرام سے بیٹھے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو خود مولا امام زمانہ آئیں گے کریں، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر جب مولا تشریف لائیں گے تو پھر ہماری توقع یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پھر ہمیں اپنے لشکر میں شامل کریں۔ لشکر میں شامل ہونے کے لیے آمادگی چاہیے، آمادگی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، اور تمہیں پلٹا دیا جائے گا اس مقام پر کہ جو شہود کا میدان ہوگا، جہاں پر چیزیں عیاں ہوں گی، ظاہر ہو جائیں گی، حقیقتیں تمہارے لیے واضح ہو جائیں گی، جس کی باتیں ہم نے تورات میں کی، جس کی باتیں ہم نے قرآن میں کی، جس کی باتیں ہم نے 124,000 انبیاء کے ساتھ بھیجی، جس کی جو باتیں ہم نے آئمہ کے ذریعے تم تک پہنچائیں، جو باتیں ہم نے اللہ کے سچے اور نیک بندوں کے ذریعے تم تک پہنچائیں اور تم اس پر ایمان نہیں لائے، تم نے عمل نہیں کیا، موت کے بعد وہ ساری چیزیں تمہارے لیے حقیقی ہو جائیں گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، اس عالم کی طرف جو غیب میں ہے، کیونکہ ہم سے شرط یہ تھی قرآن مجید میں ہے نا، سورہ اپنے بقرہ کی شروع کی آیت میں، مومن وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لائے، یعنی جو عالم غیب میں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، میں اس پر ایمان لاؤں۔ کیوں ایمان لاؤں؟ اس لیے کہ اللہ کا وجود میرے لیے ثابت ہے، جب اللہ کا وجود ثابت ہے، جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ سب بھی سچا ہے، سب چیزیں میرے لیے عیاں ہو جائیں گی، واضح ہو جائیں گی۔ جو آج جس پر میں شک اور شبے کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، جو قیل و قال و حجتیں کر رہا ہوں، بالکل قوم بنی اسرائیل کی طرح، کہ جب کہا کہ گائے کو قربان کرو تو کہا کیسی ہے، کہا اس کا کہا کہ اچھا بھائی اتنے سال کی ہے، تو کہا اس کا رنگ کیسا ہے، کہا اس کا رنگ یہ ہے، کہا پھر یہ کیا کریں، اس کی اور صفت بتاؤ، اور آخر میں جب انہوں نے اس گائے کو قربان کیا تو وہ گائے نہیں تھی جس کے لیے پروردگار نے کہا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان تمام پروردگار کی حجتیں آنے کے بعد، ان تمام رہنمائیوں کے بعد، ان تمام دلائل کے بعد ہم قیل قال کرتے رہیں اور آخر میں ہم ہی نقصان اس کا قیامت میں اٹھائیں۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم کو بتلا دیا جائے گا، بتلا دیا جائے گا کہ تمہارے اعمال کیا تھے، تمہارے اعمال کیا تھے، تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا، یہ چیز بالکل واضح ہو جائے گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ چیزیں جب ہم چھوٹے تھے، جس وقت نہ یہ کمپیوٹرز تھے، نہ سائبر ورلڈ کا جو ایک کانسیپٹ ہے، یہ کچھ چیزیں نہیں تھیں، تو بڑے زور زبردستی سے سمجھایا جاتا تھا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھئی ہم نے جو عمل کر لیا، اب میں نے باہر جا کر کام کیا ہے، میرے ابا کو کیسے پتا، میرے ابو کیسے پتا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ لیکن آج کے دور میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے. کیوں؟ ایسے سیٹلائٹ کا دور ہے, ایک چپ آپ کے لگا دی یہاں پر, جو ہونے والا یہ مستقبل میں ایسا ہوگا, ہر انسان کے اندر چپ آ جائے گی, یہ لازمی کر رہے ہیں. ابھی جتنے فوجی امریکہ سے جاتے ہیں ہر ایک میں ایک بار کوڈ ہوتا ہے, ایک بار کوڈ, جیسے ہماری اشیاء خرید و نوش کے اوپر جو ہے ایک بار کوڈ لگا ہوتا ہے, جس کو آپ سپر مارکیٹ سے جائیں وہ کرے گا, ایک آئے گی بیپ, آواز آئے گی اس میں, آ جائے گا بھائی اتنی اتنی قیمت ہے اس کی. آپ کے شناختی کارڈ کے اندر بار کوڈ لگا ہوا ہے, آپ کے کیا کہتے ہیں پاسپورٹ کے اندر بار کوڈ لگا ہوا ہے, یا آپ کو وہ اسکین کرتا, پورا اسکین بھی نہیں کرتا, وہ یوں گزارتے ہیں بالکل جس طرح سے کریڈٹ کارڈ کی طرح, کریڈٹ کارڈ میں بار کوڈ اسکین کرتے ہیں, سب کچھ کتھا چٹا سب کھل جاتا ہے, ساری چیزیں کھل جاتی ہیں. بالکل اسی طرح سے ہماری ہر چیز ہمیں نہیں معلوم ہے, آج ہمیں نہیں معلوم ہے, لیکن یہ آہستہ آہستہ آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ فلان کا فلان کے بارے میں, اس کے اکاؤنٹس کے بارے میں جو ہے امریکہ نے یہ ساری جانکاری رکھی ہوئی تھی, اور اس کے فون ٹیپنگ کیا ہوا تھا, فل کے اس کی جاسوسی کی تھی, فلان کی تھی, یہ تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے. ہر فرد کے بارے میں یہ جاننا بڑا آسان ہو جائے گا آہستہ آہستہ, یہ سیٹلائٹس, یہ ساری بلوٹوتھ اور ڈفرینٹ جو میتھڈولوجیز ہیں. اسی لیے جب ایک انسان دوسرے انسان سے باخبر رہ سکتا ہے تو جو پروردگار عالم ہے, جو خالق کائنات ہے, خالق انسان ہے, اس کے لیے مشکل ہے. یہ ہاتھ کی ہتھیلی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہتھیلی کے اوپر اگر ایک چونٹی چل رہی ہو, چونٹی چل رہی ہو, اور چونٹی اگر یہاں سے چلنا شروع کرے, یہاں تک پہنچے, درمیان میں یہ اس کا ماضی ہوگا, یہ اس کا حال ہوگا, یہ اس کا مستقبل ہے, لیکن میں جو اس کو ایک ہی لمحے میں دیکھ رہا ہوں, تو اس کا ماضی, اس کا حال, اس کا مستقبل, سب چیز میرے سامنے حاضر ہے, سب چیز حاضر ہے. پروردگار کے سامنے ہر چیز حاضر ہے, ہر چیز حاضر ہے, تو میرا ماضی بھی اس کے لیے حاضر ہے, میرا حال بھی اس کے لیے حاضر ہے, اس میرا مستقبل بھی اس کے لیے حاضر ہے, تو اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کہ وہ پہچانے. یہ میں ہوں جو بھول جاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا اپنے بچپن میں, اپنی جوانی میں, تو پروردگار قیامت میں تم بھول گئے ہو, لو میں تم کو دکھاتا ہوں تم نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں, میں تمہیں دکھاتا ہوں تم نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں, تمہارے کیا گناہ تھے, کیا غلطیاں تھیں, کیا خطائیں تھیں, کیا برائیاں تھیں, آؤ میں تم کو دکھاتا ہوں. اسی لیے دعاؤں میں سے دعا ہے کہ پروردگار قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا, مجھے رسوا نہ کرنا, اس لیے کہ پروردگار مجھے اس دن اکیلے کمرے میں بلا کر نہیں دکھا رہا ہوگا کہ یہ تمہارا رپورٹ کارڈ ہے. تمام خلائق کے سامنے, یہ امام زین العابدین کی دعا میں سے, اے پروردگارا اس دن میں, اس دن میدان میں تمام خلقت کے سامنے, تمام لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا, پروردگارا اے پروردگارا مجھے اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا, پروردگارا ہماری اس قلیل و مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا پروردگارا نور قرآن, نور اہل بیت سے ہمارے دلوں کو, ہمارے وجود کو منور فرما. پروردگار عالم ہمارے والدین کے عزیز و اقارب, دوست احباب, رشتہ دار, ذوی الحقوق, ہمسائے, تمام کے گناہ نے صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے. پروردگارا اس ماہ مبارک سے بطور کامل ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہمارا دامن جو ہے وہ گناہوں سے, خطاؤں سے بھرا ہوا ہے, پروردگارا ان تمام گناہوں کو محف فرما دے, اور ہمارے اس خالی و تہی دامن کو اپنی نعمتوں سے, رحمتوں اور مغفرتوں اور برکتوں سے بھر دے. پروردگارا تجھے واسطہ ہے, تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا, افواج اسلامی کی نصرت فرما۔ پروردگارہ تمام عتبات عالیہ روزہ حی مقدس کی حفاظت فرما اور ہم کو ان کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا، تمام علماء اعلام مراجع تخلیق، تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ رہبر انقلاب اسلامی کو صلابت و استقامت جرت و ہمت جرت عطا فرما۔ پروردگارہ منجی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں سے قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص، تمام مرحوم مؤمنین و مؤمنات شہداء اسلام کے لیے، بالخصوص اپنے مؤمنین کے لیے۔